بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. آج جمعرات ہے, دستیر 1400 ہجری شمسی مطابق 20 ذیقعدہ 1442 ہجری قمری اور یکم جولائی 2021 عیسوی. سامعین ہماری یہ صبح کی نشریات میں آپ سامعین ہیں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں, اس کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا, پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام کلام نور, اس کے بعد پروگرام تاریخی معلومات پر پیش کیا جائے گا یادوں کے جھروکے, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. سمن یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں اقتصادی دہشت گردی ہیں. اسلامی جمہوری ایران میں کرونا کے دوسرے ویکسین کو استعمال کا لائسنس مل گیا ہے. سستے تیل کے متلاشی ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم نے ایران سے تیل خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور اسلامی جمہوری ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کو اقتصادی دہشت گردی قرار دیا ہے. صدر مملکت نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ایرانی عوام کو امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کا سامنا رہا ہے, کہا کہ امریکہ کے سابق صدر نے ایران کے خلاف جو کچھ کیا وہ بیماروں اور سن رسیدہ افراد کے خلاف جنگ سے بھی بڑھ کر اقتصادی دہشت گردی تھی. انہوں نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں امریکی حکام کے بیانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام امید کرتے ہیں کہ امریکہ جلد سے جلد ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایران کبھی مہلک ہتھیاروں کے در پہ نہیں رہا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت خود ایٹمی معاہدہ ہے اور یہ کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے. صدر مملکت نے جون 1987 میں عراق کے صدام حکومت کی جانب سے ایران کے مغربی علاقوں پر کی جانے والی کیمیاوی بمباری کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ صدام حکومت نے ایرانی عوام کے خلاف عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا اور آج بھی 9000 ایرانی ان کیمیاوی ہتھیاروں کا نشانہ بننے کی وجہ سے سخت تکلیف برداشت کر رہے ہیں. افغانستان کے بحران کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جانا چاہیے, یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار اور وزیر خارجہ کے معاون خصوصی برائے مغربی ایشیا سید رسول موسوی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کا موجودہ تنازع زیادہ سے زیادہ زمین کے حصول کی جنگ نہیں بلکہ قانونی جواز باقی رکھنے کی جنگ ہے. ایرانی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی نے کہا کہ اگر طالبان تمام شہروں کو فتح بھی کر لیں اور بین الاقوامی طور پر خود کو تسلیم نہ کروا سکیں تو وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے. سید رسول موسوی نے کہا کہ بحران افغانستان کا فوجی حل موجود نہیں بلکہ صرف مذاکرات کے بارے میں سوچنا چاہیے. افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کے غیر ذمہ دارانہ انخلا کے باعث طالبان افغانستان میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور انہوں نے وسیع علاقے پر قبضہ بھی کر لیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں کرونا کے دوسرے ویکسین کو استعمال کا لائسنس مل گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صحت نے ملک کی دوسری ویکسین کو لائسنس ملنے کی خبر دی ہے. سعید نمکی نے ملک کے پاستور ادارے کی جانب سے بنائی گئی ویکسین کو ایمرجنسی استعمال کی اجازت دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کے تیسرے مرحلے میں کلینیکل ٹرائل کے دوران اسے 69,000 افراد پر ٹیسٹ کیا گیا, 44,000 افراد پر کیوبا میں, 25,000 افراد پر ایران میں ٹیسٹ کیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ فوڈ اینڈ ڈرگ شعبے کے سائنسدانوں نے اس ایرانی ویکسین کی تائید کی ہے اور اس کی تائید ہونے کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے. ویکسینز میں ایران کی دوسری ویکسین بھی شامل ہو گئی ہیں. ایران کی پاستور انسٹیٹیوٹ نے پاستور کووک نامی کرونا ویکسین بنائی ہے جسے ایمرجنسی میں استعمال کی اجازت مل گئی ہے. ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم کے وزیر نے ایران سے تیل کی خریداری کی خواہش کا اظہار کیا ہے. ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم دھرمندر پردھان نے اوپیک اجلاس سے قبل ایک بیان میں کہا ہے کہ اوپیک کے تیل کی بڑھتی قیمتوں کی بنا پر ان کے ملک میں ایران سے تیل خریدنے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے. ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق دھرمندر پردھان نے تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے اجلاس کے ایک روز قبل اعلان کیا کہ ان کا ملک تیل برآمد کرنے والے ملکوں کو تیل کی قیمت نیچے لانے کی ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور تیل کی بڑھتی قیمتوں کی بنا پر ہندوستان ایران جیسے ملک سے تیل کی خریداری بڑھانے پر مجبور ہو جائے گا. تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کا آن لائن اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. ڈی جی آئی ایس آئی ملکی داخلی صورتحال کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بریفنگ دیں گے. آج سپہر 3 بجے ہونے والے اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کریں گے. موصولہ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور ایجنڈے کا حصہ ہوں گے. ساتھ ہی افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر داخلہ شیخ رشید, وزیر دفاع پرویز خٹک شرکت کریں گے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری سمیت ارکان پارلیمنٹ اور وزراء بھی کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہیں. یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض ذرائع نے حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان حالیہ سیاسی کشیدگی کے تناظر میں اس اجلاس کو اہم قرار دیا ہے. عراقی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی امریکی کارروائی کے بعد عراقی رضاکار فورس الاشد الشابی کے حزب اللہ بریگیڈ نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکہ کو عراق سے فوراً نکل جانا چاہیے کہا کہ اس بار جواب بہت سخت ہوگا. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ بریگیڈ کے ترجمان محمد موہی نے بدھ کے روز امریکہ کی حالیہ جارحیت پر اسے خبردار کیا ہے۔ الغدیر ویب سائٹ کے مطابق حزب اللہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں کو فوراً عراق سے نکلنا ہوگا، اور اگر وہ عراق سے نہیں نکلے تو اس بار جواب بہت سخت ہوگا۔ عراقی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ دارالحکومت بغداد کے مشرقی علاقے میں ہونے والے بم دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی ذرائع نے بدھ کی شام مشرقی بغداد کی صدر سٹی میں دھماکے کی آواز سننے کی خبر دی ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ نے اپنی شروعاتی رپورٹ میں بتایا کہ اس دھماکے میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ موازین نیوز ویب سائٹ نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دھماکے میں صدر سٹی کے ایک بازار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ السومریہ نیوز ایجنسی نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر سٹی کے المحابس کے بازار میں دھماکہ ہوا ہے۔ عراقی خبر رساں ایجنسی وا نے بھی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ دھماکہ صدر سٹی میں ہوا ہے۔ تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بعض عرب حکومتوں کی فلسطینیوں سے غداری۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جلد سیدھے کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب صابر ابو مریم صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام جناب۔
صابر صاحب، ایک ایسے وقت جب مسجد الاقصی اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسلسل صہیونی انتہا پسندوں اور صہیونی فوج کی جارحیت اور نشانے پر ہے، تو ایسے میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پذیرائی، وہ بھی غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کی اور صہیونی حکومت کا سفارت خانہ کھولے جانے کا اقدام، کس بات کا پتہ دیتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو مسجد کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس دور جدید میں کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین انتہائی نازک اور سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف قبلہ اول القدس جو ہے وہ سازشوں کا نشانہ ہے، سنگین خطرے میں ہے، اس کو یہودیانے کی پوری مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں جہاں پر جنگیں بھی مسلط کی جا رہی ہیں، لوگوں کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں پر مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھناؤنے مقاصد کی خاطر جو خطے کی جو عرب مسلم ریاستیں ہیں، کہ جو جن کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر صف اول میں کھڑے ہوتے اور فلسطینیوں کا ساتھ دیتے اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے، بدقسمتی سے وہ اپنی بادشاہتیں، اپنی حکومتیں اور اپنے اقتدار، یعنی خلاصے میں اگر کہا جائے تو وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کے جو مفادات ہیں، عالم اسلام کا جو مفاد ہے، مظلوموں کا جو مفاد ہے، اس کی وہ سنگین جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کی پیٹھ پر خنجر گھونپ رہے ہیں۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ فلسطینیوں کی پشت پناہ، لیکن بدقسمتی سے پے در پہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غاصب صہیونی ریاست ہے، جو جعلی ریاست ہے اسرائیل، اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. اور یہ جو اقدام ہے بحرین کی جانب سے, عرب امارات کی جانب سے, یہ بھی فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے, فلسطینیوں کی پیٹ پر گھونپنے کے مترادف ہے. نہ صرف فلسطینی بلکہ ہم پاکستان میں بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے عرب بھائی جو حکمرانی کر رہے ہیں یہاں پر خطے میں, وہ ہماری پیٹ پر بھی خنجر گھونپ رہے ہیں. کیونکہ جب وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کل کو وہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے کسی بھی مسلم کاز, کسی بھی مسلمان اقوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ نے, اسرائیل نے اور عالمی استعماری طاقتوں نے کلین چٹ دے رکھی ہے, اور ان عرب ریاستوں کے سربراہوں کو کہہ رکھا ہے کہ آپ کو ڈیموکریسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو انسانی حقوق کی پاسداری کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بادشاہت رکھیں, مطلق العنان بادشاہت یہاں پر رکھیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. جبکہ دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عالمی سامراجی قوتیں کہیں ڈیموکریسی کے نام پر, کہیں انسانی حقوق کے نام پر قتل و غارت کرتی ہیں, وہاں پر تجاوز کرتی ہیں, لیکن یہاں پر یہ سارے قوانین پلٹ دیے جاتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے یہ جو ملک ہیں, یہ جو حکمران ہیں, یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے ان کے, یہ بالآخر ان کے منہ پر پلٹ آئیں گے اور ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ان کو
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تہران میں نہیں لیکن ایران میں ہیں, اور غالباً ہمارے ساتھ انہیں اطلاع دیا کہ مشہد مقدس میں ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب التماس دعا.
جی آپ کے لیے اور اپنے تمام آپ کے ناظرین کے لیے بھی دعا گوں انشاءاللہ. خدا وزد عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
جی ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ آپ نے یقیناً خبروں میں دیکھا اور سنا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات میں غاصب صہیونی حکومت کا سفارت خانہ کھل گیا. ظاہر ہے کہ تو کھلنا تھا ہی, تعلقات برقرار ہو چکے تھے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سفارت خانہ کھلنا تھا کھل جاتا, خود وزیر خارجہ جو موجودہ غاصب صہیونی حکومت کا ہے وہ گیا, اور وہ کوئی معمولی وزیر خارجہ غاصب صہیونی حکومت کا یوں نہیں ہے کہ دو سال کے بعد وہ خود وزیر اعظم بننے والا ہے. تو اس دورے کا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا صرف سفارت خانہ ہی کھولنا تھا یا کچھ اور پیغام دینا چاہ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو خطے کی صورتحال جس انداز سے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور غاصب اسرائیل کو جو مختلف مشکلات اور متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے, اس کے لیے اس وقت پوری صہیونی لابی دنیا کے جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں اور پلس خود اسرائیل کے اندر, وہ اس وقت پوری فعالیت میں ہیں. آپ اگر ان کا میڈیا دیکھ لیں, آپ ان کے دوسرے جو اہم حکام ہیں ان کے دورہ جات دیکھ لیں, پھر ان کا جو میڈیا کا انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک ہے اس پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پوری ترجیح یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ عمل کے جو وہ سینچری ڈیل کے ذریعے سے پورا کرنا چاہ رہے تھے وہ پورے ہوتا نظر نہیں آ رہا, لہذا اس کو کسی اور طریقے سے اس کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو پے در پے سیاسی سماجی اور فوجی شکستیں اسرائیل کے قسمت میں لکھی جا چکی ہیں اور کچھ کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے, اور گزشتہ 12 دنوں میں جو شمشیر القدس کے نام سے کاروائی رہی ہے, تو اس لحاظ سے ان کی یہ فعالیت کو اس منظر نامے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پورے طریقے سے اپنے ماضی کی جو جسے آپ کمی ہے ان کو پورا کرنا ہے, انہوں نے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسے سیناریو میں فٹ کرنا ہے کہ جس سے اسرائیل کی جو کمزوری دنیا بھر پہ واضح ہوئی ہے اور سامنے آئی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کا ازالہ ہو سکے, اور وہ کوئی ایسا بنیادی کام کرتے ہیں جس سے وہ میڈیا کے اندر انٹرنیشنل جسے آپ عالمی رائے عامہ کہہ سکیں, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے اندر سے اپنی اس ساکھ کو بحال کر سکے, چونکہ اس وقت ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہے اور اس عنوان سے انہیں بہت سارے اقدامات کرنے ہیں. البتہ یہ پہلے مرحلے میں وہ عربوں کے ساتھ کر رہے ہیں, البتہ یہ عربوں نے بھی تو اعلان ہی کیا اندر کھاتے تو ان کے کب سے تعلقات تھے, چاہے وہ یو اے ای ہو, چاہے وہ بحرین ہو, چاہے مراکش ہو, حتیٰ خود سعودی عرب کا بھی یہی حال ہے, صرف اس نے اناؤنس نہیں کیا ورنہ باقی کے تعلقات تو سارے ایک جیسے ہیں. لہذا وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اتنے کمزور نہیں ہیں اور ہم میدان میں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اعلان یا ان کا یہ پیغام اب اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اور یقیناً حقیقت بھی یہ ہے کہ اس طرح کے تعلقات کی برقراری سے نہ تو غاصب صہیونی حکومت اپنے آپ کو بچا سکے گی مسلمانوں کے غیظ و غضب سے, اور نہ ہی غاصب صہیونی حکومت ان حکمرانوں کو جو مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینیوں سے غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو بچا سکے گی. اور جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ یہ اقدامات صرف اور صرف فلسطینیوں کے پشت پر خنجر گھونپنے کے مترادف ہیں, لیکن فلسطینی قوم پرعزم متحد اور باثبات ہے اور وہ اپنا حق لے کر رہے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال را.
سامعین, نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے مختصر قرآن کی مختصر معاف کیجیے گا قرآن کی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا, قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا, قرآن وہ کتاب ہے.
بیک میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 29ویں اور 30ویں آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون
بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. عوام کے لیے خداوند عالم کی ایک اور سنت حسنہ اتمام حجت ہے. جب تک لوگوں کے کانوں تک حق کی باتیں نہ پہنچیں اس وقت تک پروردگار عالم کسی بھی شخص کا مواخذہ نہیں کرتا ہے. مشرکین مکہ بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں تھے. خداوند عالم نے امت عرب کے درمیان سے خود انہی میں سے ایک شخص کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا جو اس کے کلام کو بطور واضح و شفاف در کرے اور حق کو سمجھے, لیکن اکثر امتوں کی طرح کہ جب حق ان کی طرف آیا تو بے شمار گروہ ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے حق کی آواز بلند کرنے والے کو ہی جادوگر کہنا شروع کر دیا اور ایمان لانے سے گریز کیا. ان حالات کے باوجود پروردگار عالم نے اپنی مادی نعمتوں کو ان پر نازل کرنے سے گریز نہیں کیا بلکہ انہیں مہلت عطا کیا کہ شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ حق کی طرف واپس آ جائیں. سامعین, ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو بھی چیزیں خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب حق ہیں, اور اگر انسان احکامات الہی کے مقابلے میں کوئی قانون وضع کرتا ہے تو وہ سراسر باطل ہے, چاہے قوم کی اکثریت ہی کیوں نہ اس پر عمل کرتی ہو. عوام میں سے بعض افراد کے پاس کثرت سے مال و دولت کا ہونا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ ممکن ہے پروردگار عالم نے انہیں مال و دولت دے کر مہلت دی ہو تاکہ انہیں آزمائے. جب انسان حق کو سمجھ اور درک کر لیتا ہے تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور حق سے ہر طرح کا انحراف اور دوری یا حق کو قبول کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کفر کی نشانی اور حق سے دشمنی کی علامت ہے. سامعین, آئیے اب سورہ زخرف کی 31ویں اور 32ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے
وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا ہے؟ تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں, حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں, اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سامعین, ان آیات کریمہ میں مشرکین مکہ کی ایک بہانہ بازی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو کہا کرتے تھے اگر طے یہ تھا کہ پیغمبر کا انتخاب ہمارے ہی درمیان سے ہو تو تو لازم ہے کہ مکہ اور طائف میں سے کسی بزرگ شخص کا انتخاب کیا جاتا، نہ کہ ایسا شخص کہ جو بچپن ہی میں یتیم ہو گیا ہو اور اس کی سرپرستی و کفالت کی ذمہ داری اس کے دادا کے ہاتھ میں ہو اور مال دنیا میں سے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ان لوگوں نے گمان کیا کہ پیغمبر بھی قبیلے کے رئیس کی طرح سے ہوتا ہے، اور جو اس عہدے پر فائز ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال و دولت سے مالا مال اور سماج میں لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور قبیلے کے تمام افراد اس کے مطیع و فرما بردار ہوں، حالانکہ وہ شخص منصب نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے سزاوار ہے جو انسانیت میں حد کمال تک پہنچا ہو۔ پاکیزہ سیرت کا حامل، اچھے کردار کا مالک اور اس کی رفتار و گفتار صداقت پر مبنی ہو، ایسا شخص جو بے مثال و بے نظیر خصوصیات، کرامت اور شجاعت سے آگاہ ہو اور مظلوموں اور کمزوروں کے درد و الم کو سمجھتا اور اس سے آگاہ ہو، اور پوری تاریخ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، کیا نبوت کا اختیار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جس کو بھی وہ چاہیں خداوند عالم نبوت عطا کر دے، اور جس کو وہ لوگ نہ چاہیں خداوند عالم اسے یہ ذمہ داری سپرد نہ کرے۔ خداوند عالم بندوں کے باطن سے آگاہ ہے اور ہر ایک سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت و لیاقت موجود ہے اور کس میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دنیاوی امور میں بھی جو عوام کے درمیان فرق نظر آتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہے۔ در حقیقت اگر تمام لوگ ذہانت، استعداد اور جسمانی اور نفسیاتی توانائیوں میں ایک سطح پر ہوتے تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ خداوند عالم نے انسانوں کو فکری اور جسمانی قوت کے اعتبار سے متفاوت پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص میں کام کرنے کی توانائی و صلاحیت موجود ہو، اور اس سلسلے میں وہ دوسروں کی خدمت پیش کر سکے اور دوسرے لوگ بھی وقت ضرورت اس کی نصرت و مدد کر سکیں، کیونکہ زندگی کا جاری و ساری رہنا ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بہت سے افراد کے ذہن و گمان میں بڑا و با عظمت ہونے کا معیار مال و دولت، قدرت و طاقت اور شہرت کا ہونا ہے، جبکہ پروردگار عالم کے نزدیک ان معیارات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تقوی معیار و ملاک ہے۔ مادی اور معنوی نعمتیں لوگوں پر خداوند عالم کی رحمت کی نشانی ہے، اور یہ دونوں نعمتیں پروردگار عالم ہی کی جانب سے عطا ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کی روزی خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے تو پھر لوگ کس طرح اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ نبوت کے جو ایک معنوی امر ہے ان کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ معاشرے کی بقا و سلامتی اس میں رہنے والے افراد کی متفاوت جسمانی اور فکری قوت رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے تعاون اور توانائیوں سے استفادے کی مرہون منت ہے۔ لہذا معاشرے کے افراد میں پائی جانے والی جسمانی اور فکری تفاوت ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی تشویق و ترغیب دلانے اور ان کی ضرورتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ فخر و مباحات کرنے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 33 سے 35 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے جلا بخشتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں انہیں بھی سونے کا بنا دیتے، لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں مشرکین کے اس قول کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کریم دولت مند اور قدرت مند آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اب ان آیات کریمہ میں ارشاد الہی ہوتا ہے، حالانکہ خداوند عالم کے نزدیک ان تمام امور کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر عمل کیا جائے، بلکہ پروردگار عالم کے نزدیک دل کی پاکیزگی اور تقویٰ کی اہمیت ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ بندوں کے اعمال کو پرکھتا ہے۔ سونا، چاندی اور انواع و اقسام کے زیورات اور آرائش کے ساز و سامان جس نے لوگوں کی نگاہوں کو چکا چوند کر رکھا ہے اور لوگ اسی کے حصول کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہ سب خداوند عالم کی نظر میں بے وقت و بے اہمیت ہیں۔ اگر کفار و مشرکین کا انواع و اقسام کی مادی نعمتوں سے استفادہ کرنا اس بات کا باعث نہ بنتا کہ دنیا طلب اور کم ظرف افراد کفر اور بے ایمانی کی طرف مائل ہوں، تو خداوند عالم کافروں کے گھر کے اسباب و وسائل کو سونے اور چاندی کا قرار دے دیتا، ان کے پرشکوہ گھر اور بلڈنگ کی چھتوں اور سیڑھیوں کو کہ جس سے وہ اوپر چڑھتے ہیں، اسی طرح سے ان کے متعدد دروازوں پر مشتمل خوبصورت محل اور تخت کہ جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے ان کے لیے زینت و آرائش کے نقش و نگار سے آراستہ زیورات بھی فراہم کر دیتا تاکہ ان کی مادی زندگی ہر طرح کے زرق و برق سے مکمل ہو جائے۔ البتہ اگر خداوند عالم ایسا کرتا تو اس لیے کرتا کہ یہ لوگ ان مادی پست امور میں مست و مگن ہو کر اپنی مادی زندگی کا خاتمہ کر دیں اور ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے کہ انسان کی عظمت و شخصیت کا ملاک و معیار سونے، چاندی اور لہو لعب سے آراستہ زندگی میں نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، البتہ زندگانی دنیا کی یہ تمام متاع مادی ہیں اور پروردگار عالم کی نظر میں آخرت صرف متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام لوگوں کی عقلیں ان کی آنکھوں میں ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کی زندگی رفاہ و آرائش سے اور مال و دولت کی کثرت سے سرشار ہے تو گمان کرتے ہیں کہ انہی کا راستہ صحیح ہے اور پھر انہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ انسان کی اہمیت خود اس کی شخصیت سے وابستہ ہے، نہ کہ گھر، گاڑی اور اس کی زندگی میں موجود تمام مال و متاع سے۔ یعنی ہر شخص کی اہمیت و عظمت اس کے انسانی اور اخلاقی کمالات سے آراستہ ہونے میں ہے، نہ یہ کہ اس کے دکھاوے اور خود پسندی میں۔ اگر انسان دنیا میں متقی و پرہیزگار اور صحیح راستے پر گامزن ہو تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور دنیا میں موجود مالداروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر انہیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ہمیں بہترین اجر و ثواب عنایت کرے گا جس کا اس مادی دنیا کی کسی بھی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو جاں ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے.
سامی نبی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 10 تیر 20 ذی قعدہ اور 1 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس ذی قعدہ سن 456 ہجری قمری کو مراکش کے ادیب اور شاعر ابو علی قیروانی کا انتقال ہوا. قیروانی 390 ہجری قمری میں مراکش میں پیدا ہوئے تھے. بچپن ہی سے انہوں نے شعر و ادب اور دیگر رائج علوم کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیونس کے شہر قیروان چلے گئے. قیروان اس زمانے میں اندلس اور تیونس میں اسلامی تہذیب کا مرکز تھا. ابو علی قیروانی نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد شاعری اور ادب میں مہارت حاصل کی. انہوں نے زیادہ تر غزل اور قصیدے کہے ہیں. ادبی تخلیقات پر تنقید میں بھی قیروانی کی ایک خاص روش تھی. قیروانی کی معروف کتابوں میں ثنائے شعری کی پہچان اور قیروان کے شعرا قابل ذکر ہیں. یکم جولائی 1646 عیسوی کو جرمن ریاضی داں اور فلسفی گوٹفریڈ ولیم لیبنز جرمنی کے شہر لائپزگ میں پیدا ہوئے. انہوں نے پہلے فلسفے اور بعد میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. لائبنز نیوٹن کے زمانے میں ہی ریاضی میں اصول تحلیل نظریہ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے. اس جرمن ریاضی داں کی کتابوں میں شعور آدمی سے متعلق جدید تحقیقات، ماوراء الطبیعہ کے بارے میں بحث، اخلاق اور خیر و شر قابل ذکر ہیں. یکم جولائی 1852 عیسوی کو بر صغیر کا پہلا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا. یہ ڈاک ٹکٹ تاریخ میں سندھ ڈاک ٹکٹ کے نام سے معروف ہے جو ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی سے جاری کیا تھا. یہ ڈاک ٹکٹ نہ صرف یہ کہ بر صغیر بلکہ بر اعظم ایشیا کا بھی پہلا ڈاک ٹکٹ تھا. اس ٹکٹ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا لوگو اور سندھ ڈسٹرکٹ ڈاک کی عبارت لکھی ہوئی تھی. یکم جولائی 1867 عیسوی کو کینیڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں کینیڈا پر قبضے کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان رسہ کشی جاری رہی. یہ رسہ کشی ان دونوں سامراجی ممالک کے درمیان جنگوں کا سبب بنی جو 1689 سے تقریباً 75 سال تک جاری رہیں. ان جنگوں میں بالآخر فرانس کو شکست ہوئی. 19ویں صدی کے اوائل سے کینیڈا کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور 1867 عیسوی میں کینیڈا پر برطانوی تسلط کا خاتمہ ہو گیا. یکم یکم جولائی 1960 عیسوی کو برطانوی صومالیہ اور اطالوی صومالیہ کے انضمام سے صومالیہ کا ملک وجود میں آیا۔ 1884 عیسوی میں برطانیہ نے صومالیہ کے ایک حصے کو اپنی نوآبادیات میں شامل کیا۔ اس کے بعد اس کے بعض دیگر علاقوں پر اٹلی قابض ہوا۔ 1901 عیسوی سے 1920 عیسوی تک حریت پسند لیڈر محمد ابن عبداللہ حسان نے برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلائی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ صومالیہ شمال مشرقی افریقہ کے اس علاقے میں واقع ہے جسے افریقہ کا سینگ کہا جاتا ہے۔ اس کی سرحدیں ایتھوپیا، کینیا اور جیوبیٹی سے ملتی ہیں۔ صومالیہ بحر ہند اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ دس تیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران غازیان اسلام نے ایک برقاسا کاروائی کر کے ایران کے سرحدی شہر مہران کو صدامی فوجیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ اس کامیاب کاروائی کے دوران صدامی فوجیوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مہران شہر کی آزادی کے بعد جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس کاروائی میں عراق کی جارح افواج کے 10,000 سے زیادہ اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ 1,210 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس درمیان 110 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ 65 سے زیادہ ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں اور دیگر جنگی ساز و سامان صحیح و سالم حالت میں غازیان اسلام کے ہاتھ لگا۔ کربلا ایک کے نام سے موسوم اس فوجی کاروائی کے دوران، جو یا اول فضل العباس کے رمزیہ نعرے سے شروع ہوئی، ایران کے 145 مربع کلومیٹر کے وسیع علاقے کو صدامی فوجیوں کے وجود سے پاک کرا لیا گیا۔ یکم جولائی 1997 عیسوی کو برطانیہ نے ہانگ کانگ کا اہم جزیرہ چین کو واپس کر دیا۔ 1842 عیسوی میں جنگ افیون کے دوران برطانوی فوج نے اس جزیرے پر قبضہ کیا اور چین نے اس کو واپس لینے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ 1898 میں ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ 99 سال کے پٹے پر برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ 1985 عیسوی میں دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی روح سے برطانیہ ہانگ کانگ پر اپنی اجارہ داری ختم کر کے اس کو چین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھرکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم